أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما باس آسران و ناسوران در حکومت امیر المومنین طبقہ اہل سکوت و قعود محل باس دیگر طبقات کے مقابلے میں ایک محاذ امیر المومنین کے مقابلے میں محاذ سکوت تھا کہ خطرناک ترین محاذ اور مضر ترین محاذ تھا. یہ اس محاذ کو ہم بیان کر رہے تھے حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے کلمات میں سے. امام رضوان اللہ علیہ نے اپنے متعدد خطبات میں اس گروہ کی ماہیت اور اس کی شناخت کروائی ہے, اہل ایمان کو, اہل اسلام کو ان کے خطر سے آگاہ کیا ہے. معروف ترین امام کا خطبہ یا پیغام منشور روحانیت کے نام سے. کچھ حصہ اس کا بیان ہوا تھا. اور یہاں تک پہنچے تھے ہم امام کے بیان سے منشور روحانیت میں. علماء دین باور در همین حوزه ها تربیت شدند و صفوف خیش را از دیگران جدا کردند. یہ پیغام مفصل پیغامات میں سے ہے اور بہت ہی اہم, جس کو کہہ سکتے ہیں کہ غرر خطبات امام خمینی میں سے یہ پیغام ہے. فریاد براد ہے اور منشور روحانیت. یہ منشور روحانیت سے اقتباس پیش ہو رہا ہے. علماء دین باور در همین حوزه ها تربیت شدند. دین شناس علماء و دین پر اعتقاد رکھنے والے علماء انہی حوزوں کے اندر تربیت ہوئے ہیں. وہ صفوف خیش را از دیگران جدا کر دیں, لیکن انہوں نے اپنی صفوں کو دوسروں سے الگ کر لیا ہے. قیام بزرگ اسلامی من نشأت گرفتے از همین بارکاس, اور انقلاب اسلامی اور یہ عظیم انقلاب انہی علماء کی صفوں سے نکلا ہوا ایک نور ہے. البتہ ہنوز حوزہ بے ہر دو تفکر آمیختاند. البتہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ حوزے کے اندر اسلام ناب اور حقیقی اسلام, قیام اسلام مبارزہ, اسلام جہاد, اسلام بیداری, اسلام آگہی اور اسلام فرائض و اسلام تعہد اور اسلام جو ذمہ داریوں کا انسان کو پابند بناتا ہے, اگرچہ اس اسلام کا چہرہ بھی روشناس ہو چکا ہے, لوگ آشنا ہو گئے ہیں اس سے, لیکن ابھی تک دونوں تفکر حوزے کے اندر موجود ہیں. ہر دو یعنی اسلام سکوت و قعود, جنہوں نے اسی سکوت و قعود کو عین دین کر کے پیش کیا اور اپنایا ہوا بھی ہے, اس پر عمل بھی کر رہے ہیں, یہ تفکر بھی موجود ہے اور اسلام ناب بھی موجود ہے. البتہ ہنوز حوزہ بے ہر دو تفکر آمیختان و باید مراقب بود, اور خیال رکھنا چاہیے اس نقطے کا کہ تفکر جدائی دین از سیاست از لایحہ, یہ تفکر اہل جمود بے طلاب جوان سرایت نہ کند. یہ خیال رکھنا جوان طلبہ کے لیے ضروری ہے کہ اسلام سکوت و اسلام جمود کہ جس کی اہم ترین علامت نظریہ جدائی دین و سیاست ہے, یہ تفکر اور یہ اسلام جوان طلبہ کے اندر سرایت نہ کر جائے. اہل جمود کی طرف سے, اہل سکوت کی طرف سے دین سکوت جوان طلبہ حوزے میں سیکھ کر اپنے اپنے بلاد اور اپنے ممالک میں واپس نہ جائیں. یہ زہر یہاں سے لے کر اور پھر اس کے ذریعے امتوں کو مسموم نہ کریں جا کر. وبایت مراقب بود, خیال رکھنا اس کا، ہوشیار رہیں جوان طلبہ کہ تفکر جدائی دین از سیاست از لا یہا، یہ تفکر اہل جمود جو اہل جمود کے تفکر کا ایک حصہ ہے، یہ جوان طلبہ میں سرایت نہ کرے. وہ یہ کہ از مسائلی کے باید برائے طلاب جوان ترسیم شود ہمین قضیہ است. کیوں امام نے جوان طلبہ کو زیادہ مخاطب قرار دیا ہے؟ اس لیے کہ وہ لوگ جو جن کے تفکر راسخ ہو چکے ہیں، مضبوط ہو چکے ہیں، اور یا جہالت مرکب کا شکار ہیں یا بسیط کا، لیکن اس جہالت پر ان کا ایمان ہو چکا ہے اور ہرگز سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. انہیں نہیں، امام نے ان سے تقاضا بھی نہیں کیا کہ وہ اس معنی پر غور کریں یا فکر کریں، کہ کرتے بھی نہیں ہیں وہ. لیکن جوان طلبہ جو ابھی شناخت دین کے مرحلے میں ہیں، ابھی ان کے اندر نہ سکوت کا دین راسخ ہوا ہے، جڑیں پکڑی ہیں اس نے، اور نہ دوسرا کوئی دین، ابھی سیکھنے کے مرحلے میں ہیں. ہر چند ان جوان طلبہ پر بھی بہت ساری چیزیں اثر انداز ہیں، اہل سکوت بھی ان پر اثر انداز ہیں، اہل جمود بھی ان پر اثر انداز ہیں، اور کسی نہ کسی طریقے سے ممکن ہے اہل سکوت و جمود سے وابستہ بھی ہوں یہ لوگ کسی بھی اعتبار سے، یا ان کے کسی مدرسے سے ان کا تعلق ہوگا، یا ان کے کسی کتاب سے ان کا تعلق ہوگا، یا ان کے کسی سلسلے سے. بالآخر حوزے میں جب اہل جمود و سکوت ہیں تو حوزے میں ان کا اثر رسوخ بھی ہے، حوزے میں ان کا اظہار وجود بھی ہے، تو کسی نہ کسی سے طلبہ طریقے سے ان سے منسلک ہو جاتے ہیں. لیکن امام فرماتے ہیں کہ ہوشیار رہیں و بیدار رہیں جوان طلبہ، کہ یہ تفکر ان کے اندر سرایت نہ کرنے پائے. وہ یکی از مسائلی کے باید برائے طلاب جوان ترسیم شود، حتمن جس مسئلے کو جوان طلبہ کے لیے واضح کرنے کی ضرورت ہے، ہم ان قضیات، یہی مطلب انہیں سمجھانا ہے کہ چگونے در دوران و نفسا یہ نفوس مقدسین نافہم و ساد لوہان بھی سواد. یہ مطلب جوان طلبہ کو سمجھانا ہے کہ کس طرح اس قسم پرسی کے عالم میں بعض نافہم مقدسین اور بعض بے سواد اور جاہل سادہ لوہ لوگ ادے ہی کمر ہمت بستان و برائے نجات اسلام و حوزے و روحانیت از جان و آبرو سرمایہ گزاشتہ ہن، اوزا مثل امروز نہ بود. یعنی اس عالم میں کہ جب ہر طرف ایک نافہمی کا تقدس اور مقدس معاب زیادہ تھے، ان کا دور دورہ تھا اور سادہ لوہ لوگوں کا دور دورہ تھا، جن کو پہلے اسی خطبے کے پہلے حصے میں امام کہے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا تھا جب حماقت کو علماء کے لیے، روحانیت کے لیے فضیلت سمجھا جاتا تھا، کہ ابھی بھی سمجھا جاتا ہے، جتنا روحانی بے وقوف تار ہو اتنا بامانہ تار ہوتا ہے، اتنا مجذوب تار و عارف تار ہوتا ہے، جتنا حماقت اس کے اندر زیادہ ہو. اس تفکر کی وجہ سے مقدسین معاب، مقدس معاب لوگ و سادہ لوہ لوگ یہ موجود تھے، اور اسی زمانے میں کچھ علماء، یہی طلبہ اور یہی معممین اور یہی اساتید، انہوں نے یہ میدان میں اترے اور انہوں نے آ کر اسلام کی نجات، حوزے کی نجات اور علماء کی جان و آبرو کی نجات کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور قربانیاں دی انہوں نے. اوزا مثل امروز نہ بود، یعنی یہ امام کے آخری حیات کے آخری دنوں کا خطبہ ہے، یعنی اس کے چند ماہ بعد امام کی رحلت ہو گئی، یعنی ایک سال سے کم عرصے بعد امام کی رحلت ہوئی اس خطبہ کے، اس پیغام کے صدور کے بعد. امام فرماتے ہیں کہ آج کی طرح نہیں تھا، یعنی انقلاب، امام کی رحلت انقلاب کے 10 سال بعد ہوئی ہے. وہ 10 سال بعد انقلاب نے حوزے کو دگرگون کر دیا، حوزے کی صورت بدل گئی. اس لیے جوان طلبہ کو نہیں پتا کہ پہلے کیا صورتحال تھی. یعنی آج جب کہ انقلاب کو 27-28 سال گزر رہے ہیں، جو طلبہ مثلا ابھی آتے ہیں حوزے کے اندر، انہیں ہرگز نہیں پتا کہ پہلے کیا ماحول تھا یہاں پر. اس لیے ضروری ہے ان کو آگاہ کرنا کہ آپ کو انقلاب نے جو میدان ہموار کیا ہے آپ کے لیے، علمی میدان، تہذیبی میدان، تحقیقی میدان اور مختلف شعبوں میں، یہ پہلے جیسی صورتحال نہیں تھی، پہلے اور صورتحال تھی حوزے کے اندر موجود. اس لیے فرماتے ہیں کہ اوزا مثل امروز نہ بود، آج کی طرح نہیں تھے حالات. ہر کس صد در صد معتقد میں مبارزے نہ بود، کوئی بھی اہل مبارزہ نہیں تھا، ایمان و اعتقاد نہیں تھا لوگوں کا مبارزے کے اوپر. زیر فشارہا و تحدیدہا یہ مقدس نماہا از میدان بدار می رفت. ایک تو حکومت کا پریشر تھا، شاہ کا پریشر تھا، اور سب سے زیادہ پریشر خود حوزے کے اندر سے تھا، مقدس معابوں کا پریشر، سادہ لوہوں کا پریشر، وہی جو ہمکائے با فضیلت جن کو کہا گیا کہ حماقت جن کی فضیلت تھی، کوئی فضیلت اندر نہیں تھی، ان کے اندر نہیں تھی سوائے حماقت کے، ان کی طرف سے جو پریشر تھا وہ کہیں زیادہ شدید تر تھا مبارزین کے اوپر. ترویج تفکر شاہ سایہ خدا است، السلطان ذل اللہ حوضے کے اندر یہ کہتے تھے کہ شاہ سایہ خدا ہے زمین پر، السلطان ذل اللہ روایتیں نقل کرتے تھے اور شاہ کے اوپر منطبق کرتے. و یا با گوشت و پوس نمی توان در مقابل توپ و تانک استاد، مبارز علماء اور طلباء کو یہ مقدس نما کیا کہتے تھے کہ گوشت ہڈیوں اور جلد سے یعنی جسم لے کر بارود کے مقابلے میں گولی کے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اس جسم کے ذریعے خالی جسم کے ذریعے گولی کا اور ٹینک کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. و ان کے ماں مکلف بے جہاد و مبارزے نیستیم، اور ایک تفکر حوزے میں اس وقت یہ تھا جو دباؤ تھا علماء کے اوپر، وہ یہ کہ غیبت کبرا کے زمانے میں اصلاً ہماری ذمہ داری نہیں بنتی مبارزہ و جہاد. و یا جواب خون مقتولین را چی قسیمی دہد، ایک چیز جو بہت زیادہ اس وقت ڈراتے تھے جس سے کوڑا بنا کے مبارزین کے سروں پہ برساتے تھے، وہ یہ کہ یہ جو خون مظاہروں میں اور شہادتیں ہوتی ہیں شکنجوں میں اور پولیس کے ہاتھوں، اس خون کا کون ذمہ دار ہے؟ بلکہ بعض کے حالات زندگی میں بھی لکھا ہوا ہے، بزرگ شخصیات ہیں جب اس دنیا سے رحلت کی انہوں نے تو ایک قطرہ خون ان کے آستین پہ نہیں تھا کسی کا، یعنی ایسا فتویٰ یا ایسا حکم انہوں نے نہیں دیا کوئی بھی زندگی بھر میں جس کی وجہ سے ایک قطرہ ان کے دامن پر کسی کے خون کا ہو جس کا خدا کی بارگاہ میں جواب دے جا کر. یہ اسلام تھا، اتفاقاً خدا کی بارگاہ میں انہی دامنوں کی عزت ہے، انہی آستینوں کی عزت ہے اور انہی پیراہنوں کی عزت ہے جو خون آلود ہیں. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ جب اس دنیا سے رحلت کی، خوب وصیت نامہ پڑھا ہوا ہے، دیکھا ہوا ہے آپ نے کہ بدلی شاد و قلبی مطمئن، بدلی آرام، اس ان الفاظ کے ساتھ امام نے رخصت کی اور کہا کہ میں اپنے خدا پر اعتماد و یقین کامل کے ساتھ جا رہا ہوں کہ جو مجھ سے ہو سکتا تھا وہ میں نے انجام دیا ہے. یہ انسان جو اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اتنا مطمئن دل لے کر، خوب اس کے دامن پہ کتنے لوگوں کا خون ہے، اول انقلاب سے لے کر اور آخر جنگ تک، امام کی رحلت کے زمانے تک لاکھوں افراد کا خون، امام کے ایک فتوے سے ایک حکم سے حملے ہوتے تھے. امام در حقیقت سپہ سالار اعلی جنگ خود امام تھے، امام کے حکم سے سارا کام ہوتا تھا، یہ لشکر بنتے تھے اور بسیج جاتے تھے اور شہداء سب کچھ. خوب یہ شخص جب اتنا تر دامن خون سے لے کر بارگاہ خدا میں جا رہا، اور اسی پر فخر ہے کہ یہی بسیجی اور یہی شہداء ہیں، دعا بھی امام کی یہ تھی کہ مجھے خدا ان شہداء کے ساتھ معشور کرے، ان بسیجیوں کے ساتھ معشور کرے. اور یہی اتفاقاً شہید حسینی رضوان اللہ تعالی علیہ، اس وقت قیادت و راہبری کا منصب بھی نہیں سنبھالا تھا انہوں نے، اسلام آباد میں جب 1980 کی دہائی میں کنونشن ہوا تھا 81 یا 82 میں، اس میں مظاہرہ کرنا تھا، یعنی ایک تو اجتماع ہوا تھا، اس اجتماع کے بعد مطالبات، شیعہ مطالبات پیش کرنے کے لیے ایک احتجاجی مظاہرہ کرنا تھا. اس مظاہرے میں اتفاقاً یہی جملے استعمال ہوئے علماء کی میٹنگ میں کہ احتمال ہے کہ پولیس ہے، فوج ہے، گولی چلے گی، کچھ لوگ شہید ہو جائیں گے، کہ اتفاقاً پہلے شہید بھی وہیں پر ہوئے، محمد حسین شاد، خدا رحمت کرے اس جوان کو، وہ وہیں اسی اسلام آباد کی سرزمین پر شہید ہوئے گیس کا شل لگنے سے. اس سے پہلے، مظاہرے سے پہلے اس میٹنگ کے اندر، یہ سوال بازوں نے اٹھایا کہ اگر یہاں کوئی شہید ہو گیا اس خون کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس وقت شہید ناشناختہ شخصیت تھے، در حقیقت صوبہ سرحد کی نمائندے کے طور پر آئے ہوئے تھے، کنونشن میں شریک تھے، کوئی بھی نہیں بولا. شہید نے کہا کہ میں ذمہ دار ہوں، اگر کوئی خون اس سرزمین پہ گر گیا دین کی خاطر، وہ آپ کیا مطالبات کرنے، آپ نے دین کی خاطر کرنے مطالبات، اگر دین کی خاطر ایک خون اگر زمین پہ گر گیا میں ذمہ دار ہوں. پھر پوچھا ان لوگوں سے کہ یہ جو کربلا میں خون گرا اس کا کون ذمہ دار ہے، کوئی ذمہ دار ہے یا نہیں ہے؟ رسول اللہ کی معیت میں جو خون گرا اس کا کوئی ذمہ دار ہے یا نہیں ہے؟ جو وہ جس خون کے جو اس خون کے ذمہ دار ہیں وہ اس خون کے بھی ذمہ دار ہیں. یہ تفکر عام تھا, یہ بہت بڑا دباؤ تھا, شرعی لحاظ سے ہم ذمہ دار نہیں ہیں, اس خون کا کون جواب دے گا. واز ہمیشہ کنندے تار شعار گمراہ کنندے یہ حکومت قبل از ظہور امام زمان باطل است. اوزے کے اندر یہ تفکر تھا کہ غیبت کبریٰ کے زمانے میں حکومت تشکیل دینا حرام و باطل ہے. وہ ہزاران ان قلت دیگر, اور اس طرح کی ہزاروں باتیں اور اشکالات اعتراضات. یہ ایک تاریخی سنت بھی ہے, یعنی ہمیں تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ اس حوزہ دینی کے اندر کیوں اس قسم کا تفکر تھا. امیر المومنین نے جو فرمایا کہ لوبس الاسلام و لوبس الفرو مقلوبہ, پیرانے و لبادہ دین الٹا پہن لیا گیا ہے, الٹے دین کی ہر چیز الٹی ہوتی ہے, از جملہ سوالات بھی دینی الٹے ہو جاتے ہیں. الٹے دین کے اندر سوالات الٹے ہیں. مثلا آپ امام ابھی نقل کریں گے اسی ایک مرحلے میں کہ سید الشہداء علیہ السلام نے جب قیام کیا تو اس وقت بھی سب کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوا تھا کہ سید الشہداء کیوں قیام کر رہے ہیں یزید کے خلاف, اور پھر آج تک یہی سوال اٹھتا ہے کہ سید الشہداء نے کیوں قیام کیا. یہ الٹے اسلام کے سوال ہیں, یہ فرو مقلوب کی علامت ہے یہ, کیونکہ جب سوال ہی الٹا ہو جائے اس وقت. مثلا جیسے آج کوئی اگر داڑھی رکھ لے جوان لڑکا, اس کو کہتے ہیں اس نے داڑھی کیوں رکھ لی ہے, اب یہ الٹے دین کا سوال ہے. سوال قاعدتاً جو داڑھی منڈواتا ہے اس سے کرنا چاہیے کہ آپ نے داڑھی مرد ہوتے ہوئے مردانہ وجاہت خدا نے آپ کو دی ہے, یہ زنانہ شباہت کیوں اپنی بنا لی آپ نے. سوال سیدھا اسلام کا سوال یہ کہ داڑھی منڈواتے کیوں ہوں, لیکن آج سوال یہ ہوتا ہے کہ داڑھی رکھتے کیوں ہوں. اب اسی طرح اگر کوئی فیملی یا خاندان تیار ہو جائے اپنے بچے کو دینی مدرسے میں یا حوزہ علمیہ میں بیچنے کے لیے, تو سب اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کیا, سب بچے کو آپ دینی مدرسے میں کیوں بھیج رہے ہیں. باقی جس راہ میں بھیج دیں, آسٹریلیا بھیجے راستے میں کشتی میں بے شک ڈوب جائے کوئی اس کو سوال نہیں کرتا, لیکن دینی مدرسے میں بھیجیں سب سوال کرتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا فیصلہ کیا, اپنے بچوں کو کہاں بھیج رہے ہیں. یہ الٹے اسلام کی علامت ہے, یہ فرو مقلوب ہے. اسی طرح سید الشہداء کے زمانے میں خوب سب ساکت و خاموش تھے, ایک سوال ان کے بارے میں نہیں ہوا کہ آخر وہ کیوں نہیں بولتے یزید کے خلاف. سکوت کے بارے میں سوال نہیں کیا جاتا, کیوں کہ اسلام سیدھا ہو تو سکوت کے بارے میں سوال اٹھتا ہے. الٹے اسلام میں سکوت کے بارے میں سوال نہیں ہوتا, قیام کے بارے میں سوال ہوتا ہے. اور آج تک آپ دیکھیں سوال یہی ہو رہا ہے کہ سید الشہداء کو علم تھا میں مارا جاؤں گا, افراد بھی نہیں تھے, قلت انصار تھی, پھر اس کے بعد کیوں قیام کیا. ترالی کے سوال یہ ہونا چاہیے کہ جنہوں نے نہیں کیا کیوں نہیں کیا, جنہوں نے ساتھ نہیں دیا کیوں نہیں کیا, جو خاموش بیٹھے رہے کیوں بیٹھے رہے. یہ سوال برانگیز موضوعات ہیں, نہ کہ قیام سوال برانگیز ہو. اس لیے حوزہ علمیہ میں بھی جو سوال یہ اٹھاتے تھے وہ اس قسم کے سوال اٹھاتے تھے. وہ ہزاران ان قلت دیگر مشکلات بزرگ و جان فرسائی بودن کہ نمی شد با نصیحت و مبارزہ منفی و تبلیغات جلو انہارا گرفت. اس قدر زہریلا پروپیگنڈا تھا اور تہمتیں اور بہتانوں کا بازار گرم تھا مبارزین و مجاہدین کے اوپر, و سر فہرست خود امام شخص امام پر یہ تہمتیں اور افترا مقدس مآب یہی حوزے سے بنتے تھے کہ امام فرماتے ہیں کسی طریقے سے اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا تھا. سو مقابلہ بہت مشکل تھا, مقدس مآبوں کے حملے کا جواب بہت مشکل تھا. شاہ ڈرتا تھا امام سے, لیکن امام ڈرتے تھے مقدس مآبوں سے. جس طرح امیر المومنین فرماتے ہیں کہ قانون دنیا کا یہ ہے کہ رعیت ڈرتی ہے حاکم سے, لیکن میں تنہا حاکم ہوں جو اپنی رعیت سے ڈرتا ہوں, خوف ہے مجھے تم لوگوں سے. اپنے مقتدیوں کو کہتے تھے مامومین, جو امیر المومنین کے پیچھے اقتدا کرتے تھے, فرماتے تھے مجھے سب سے ڈر زیادہ تمہارے طرف سے ہے. میں دشمنوں سے نہیں ڈرتا, مارکین و ناقصین و ان لوگوں سے نہیں ڈرتا, فرمایا میں اپنے تم سے ڈرتا ہوں جن کے اندر گھرا ہوا ہوں میں. تنہا رائے حل مبارزے و ایثار و خون بود, تنہا رائے حل ان مشکلات کا جو اس وقت موجود تھی فقط شہادت کا راستہ تھا, ایثار تھا و خون دینا رائے خدا میں. خداوند وسیلہ اشرا آمادے نمود, اور خداوند نے کیا. امام نے کبھی بھی نہیں کہا کہ یہ میری کوششوں سے اور میری زحمتوں سے سب کچھ ہوا, فرمایا خداوند نے اس کا میدان ہموار کیا. اور یہی روحانی صف مقدم میں تھے اور سب سے پہلے یہ تھے شہداء پیش کرنے والے، ایثار کرنے والے، سب سے مقدم یہی روحانی تھے. علماء و روحانیت متعهد سینے را برائے مقابلے با ہر تیر زہراگینی کی بطرف اسلام شلیک می شد آماد نمودان. متعهد علماء نے اپنا سینہ ڈھال بنا دیا اور اسلام کا دفاع کیا. ہر گولی جو اسلام کے اوپر چل رہی تھی وہ انہوں نے اپنے سینے پر سہی ہے. وہ بے مسلخ عشق آمدان، یہ چل کر اپنے قدموں سے آئے اپنے مقتل میں. مسلخ قربانی کی جگہ، جہاں پر منا کے اس حصے کو جہاں پر قربان گاہ ہے اس کو مسلخ کہتے ہیں. مسلخ یعنی گلا کاٹنا جانور کا. یہ علماء چل کر اور پھر ان کی بتبا عوام و جوان متدین چل کر اپنے قدموں سے اپنے میدان شہادت میں آئے تھے یہ لوگ، اور قرآن کی اس آیا کا مصداق تھے کہ لو کنتم فی بیوتکم، جو اہل سکوت و قعود تھے قرآن نے ان کو فرمایا لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں قعود و سکوت کا تفکر لے کر بیٹھے رہو بیٹھے رہو. لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، خدا ایسی قوم پیدا کرے گا جو اپنے قدموں سے چل کر اپنے مقتل میں جائیں گے. لبرز الذین، وہ لوگ نکلیں گے دین خدا کی نصرت کے لیے کہ جن کے اوپر کتب علیہم القتل، خدا نے ان کے لیے شہادت کو مقرر کر دیا ہے. لبرز کدھر برز الی مضاجعہم، اپنے مقتل میں چل کر جائیں گے یہ لوگ. اولین و مهم ترین فصل خونین مبارزه در عاشورا، یہ 15 خرداد رقم خورد. اس مبارزه کا پہلا عاشورا و پہلا عاشورائی دن، کہ کل یوم عاشورا کے مصداق کے مطابق انسان ہر سرزمین کو عاشورا میں بدل سکتا ہے، جب حق کے لیے قیام ہو اور حق کی خاطر انسان شہید ہو، یہی عاشورا ہے. اور عاشورا مقرر ہے، تکرار ہوتا ہے. 15 خرداد کو، 15 خرداد 1342 ایرانی ہجری شمسی تاریخ کے مطابق، 15 خرداد 42 مقابلے پر گلولے یہ تفنگ و مسلسل شاہ نبود. اس دن جب قم کے خیابانوں پر فوج اور ملیشیا ان نہتے مسلمانوں پر اور جوانوں پر گولیاں برسا رہے تھے، فقط شاہ کی فوج کا مقابلہ نہیں تھا اس دن. اگر تنہا این بود مقابلے را آسان می نمود، اگر فقط فوج کا مقابلہ و پولیس کا مقابلہ اور کمانڈوز کا مقابلہ کرنا ہوتا تو بہت آسان تھا، بلکہ علاوہ برآن از داخل جبہ یہ خودی، یعنی اپنے اندر سے علماء کی طرف سے، روحانیت کی طرف سے جو گولیاں برس رہی تھیں وہ کہیں زیادہ دردناک تر تھیں. بلکہ علاوہ برآن از داخل جبہ یہ خودی گلولے یہ ہیلے، ہیلاگری کی گولی و مقدس معابی کی گولی و تحجر بود اور تحجر کی گولی، رجت پسندی کی گولی، تنگ نظری اور تعصب کی گولی. متحجر اسلامی ناب کے مقابلے میں، جو اہل سکوت کا مذہب ہے، امام نے اس کا نام رکھا ہوا تھا مذہب تحجر. تحجر یعنی عصر حجر کے لوگ، جو اس زمانے کے لوگ نہیں ہیں، جو ابھی بھی اگر آپ بعض مناظر دیکھیں، چونکہ ابھی وہ حوض بھی آہستہ آہستہ خراب ہو رہے ہیں. تحجر کا ایک نمونہ پہلے بھی عرض کیا آپ کی خدمت میں، مدرسہ فیضیہ میں، مدرسہ فیضیہ کے جو وضو خانہ ہے جہاں پر ٹوائلٹس مدرسہ فیضیہ کی ہیں، یہ پہلے شاید آپ میں سے بعض نے نہ دیکھی ہوں، قدیمی بنی ہوئی تھی اور بہت نیچے گہرا ایک اس کے بنا ہوتا تھا وہ پارٹ اس کا، اس کو معروف تھی وہ آخوندی لیٹرین کے نام سے، آخوندی یعنی علمائی لیٹرین. وہ بہت ہی خراب تھیں، چونکہ اس کے اندر کوئی صحت کے اصولوں کی مراعات نہیں کی گئی تھی، گندگی، تعفن، بدبو، وہ سب کچھ سامنے تھا، ہر چیز اس کے حوائدہ و نمایاں تھی اس میں. آخرکار توفیق ہوئی ان کو اور انہوں نے وہ خراب کر کے اور وہاں نئی لیٹرینیں جو ابھی استعمال ہو رہی ہیں یہ بنائی انہوں نے. بعض لوگوں نے، ان متحجرین نے یہ کہا کہ اسلام کے خلاف اور علماء کے خلاف بہت گہری سازش ہوئی ہے جو آخوندی لیٹرینیں توڑ دی انہوں نے، اور اس کی جگہ پر انہوں نے سیوریج سسٹم لگایا ہے، کہا کہ یہ دین کے خلاف گہری سازش ہوئی ہے یہ، اور فتوی جاری کی ہے کہ ان لیٹرینوں میں اب جانا جائز، شرن جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ آخوندی لیٹرینیں خراب کر دی. یہ تحجر ہے، یہ ان کے اسرار ہیں، یہ ان کی احتیاطیں ہیں، یہ ان کا دین ہے. ٹوٹی لگی ہوئی ہوتی ہے صاف پانی کی، اس میں وضو نہیں کرتے، لیکن وہ گندا حوض جس میں بلیاں نہاتی ہیں اور پیتی ہیں اس میں سے وضو کریں گے. اس میں یہ تحجر ہے، یہ نمونے علامتیں چھوٹی سی. یہ مقدس مآب اور متحجر طبقہ، تحجر یعنی پسماندہ ذہنیت، رجت پسندی کی ذہنیت، قدامت پسندی کی ذہنیت، اور جمود و سکوت کا مذہب کہ جو اس وقت رائج مذہب ہے، دین تحجر، تشیع تحجر، اکثریت اس وقت رائج وہی تھا. امام اگر نہ آتے اور آ کر تشیع ناب، تشیع علوی کا چہرہ نہ دکھاتے دنیا کو، خوب سب کو یہی پتا تھا کہ یہی تشیع ہے رائج، یہی تحجر، سکوت و جمود، یہی تشیع ہے اور اسلام ہے. تحجر کی گولی، گلولے یہ زخم زبان، زخم زبان کی گولی، و نفاق، و نفاق کی گولی، و دوروئی اور دوغلے پن کی اور منافقت کی اور دو چہرہ ہونے کی گولی، بود کے ہزار ہزار بار بیشتر از بارود و سرب، جگر و جان رمی سوخت و می درید. وہ گولی جو سیسے کی بنی ہوتی ہے اور بارود کی بنی ہوتی ہے، جب انسان کے جسم میں لگتی ہے جلا دیتی ہے اور سوراخ کر دیتی ہے بدن انسان کا، جلا دیتی ہے بدن انسان کو، ہڈی کو جلا دیتی ہے وہ گولی. لیکن امام فرماتے ہیں کہ اس بارود اور سیسے کی گولی سے کہیں زیادہ منافقت کی گولی، زبان، زخم زبان کی گولی، ہیلے اور فریب کی گولی، مقدس مآبی کی گولی اور دوغلے پن کی گولیاں تھیں جو ان مجاہدین کے سینوں پہ چلتی تھیں، اور ہزار بار ان سے شدید تر تھیں، جان و جگر کو جلا دیتی تھیں یہ گولیاں، ان کی تہمتیں اور بہتان ان کے. اس لیے کہا تھا کہ سکوت محاز ہے حق کے خلاف، سکوت لا تعلقی یہ محاذ نہیں ہے، بینر فقط لا تعلقی کا ہے، وَإِلَّا ایک محاذ ہے امیر المومنین کے خلاف اور سید الشہداء کے خلاف. کیوں؟ حضرت زینب نے وہ آتشین خطبہ کوفہ کے اندر بیان فرمایا اور ان لوگوں کو سخت ترین الفاظ کے ساتھ یاد کیا اور ان کے چہرے سے نقاب الٹی، اس لیے کہ یہ محاذ تھا ایک کربلا میں، کربلا کے خلاف. ہر چند کربلا میں نہیں گئے، ساکتین و اہل جمود نہیں گئے، لیکن ایک محاذ تھا کربلا کے خلاف. در آن زمان روزی نہ بود کہ حادثے ہی نہ باشد. اس زمانے میں، اول انقلاب میں یا انقلاب کی تحریک کے درمیان کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جس دن کوئی نہ کوئی اتفاق رونما نہ ہو. ایادی پنہان و آشکار امریکہ و شاہ اور امریکہ کے اعلی کار بشائعات و تہمتہا متوسل شدن، انہوں نے افواہیں اڑانا شروع کی، بہتان باندھنا شروع کیے، حتیٰ نسبت تارک الصلاۃ و کمیونسٹ و عامل انگلیس بے افرادی کے ہدایت مبارز رب عہد داشتن می دادن، کہ یہ خود امام کے بارے میں تھیں یہ ساری چیزیں. یہ کہتے تھے کہ نماز بھی نہیں پڑھتے، یہ انقلابی بے نماز ہیں. علماء مجتہدین کو کہتے تھے یہ نماز نہیں پڑھتے یہ، اور یہ کہتے تھے کہ یہ کمیونسٹ ہیں، روس نے ان کو پیسے دیے ہیں کہ شیعہ شاہ کو ختم کرے، ایک ہی شاہ ہے شیعہ اور اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یا برطانیہ سے انہوں نے پیسے لیے ہوئے ہیں، مثلا عامل برطانیہ ہیں یہ. واقعا روحانیت اصیل در تنہائی و اسارت خون می گریست. اس دن متعہد علماء، مبارز و مجاہد علماء خون کے آنسو روتے تھے. و ادی روحانی مقدس نما یہ نا آگاہ یا بازی خوردے، اور بعض مقدس مآب علماء جو جاہل و نا آگاہ تھے یا انہیں فریب دیا گیا تھا، وہ ادئی وابستے کہ چہرہ شان باد از پیروزی روشن گشت، یا ان میں سے بعض ایسے تھے جو دربار سے منسلک تھے، باقاعدہ تعلقات تھے ان کے دربار کے اندر، اور انقلاب کے بعد پتہ چل گیا کہ یہ درباری تھے، باقاعدہ سواق کے اسناد سے معلوم ہوا، مسیر ان خیانت بزرگ را ہموارمی نمودند. انہوں نے در حقیقت یہ سکوت کا محاذ، لا تعلقی کا محاذ، اور لوگوں کو تلقین کرنا کہ جائز نہیں ہے مبارزہ، شرکت تظاہرات کے اندر جائز نہیں ہے، شاہ کے خلاف اٹھنا جائز نہیں ہے، یہ رہنما تھے اس وقت، یہ علم بردار تھے. آنقدر کہ اسلام از این مقدسین روحانی نماز ضرب خورداست. امام فرماتے ہیں کہ اسلام کو جتنا نقصان ان مقدس مآبوں سے پہنچا ہے علماء نما، از ہیچ قشر دیگر نہ خورداست، اتنا نقصان اسلام کو کسی سے نہیں پہنچا جتنا ان مقدس مآبوں سے پہنچا ہے. اب حوضے میں بھی دیکھ لیں اور ایران سے باہر بھی دیکھ لیں، اپنے اپنے معاشروں میں زیادہ اس کے مصادیق ہمارے لیے جلیتر ہیں. اب حوضے کے اندر جو مصادیق ہیں، اس وقت آپ نہیں تھے یہاں پر کہ آپ کے وہ سامنے وہ چہرے آئیں گزرے کہ وہ کون تھے، لیکن آج موجود ہے یہی تفکر، آج موجود ہے، بلکہ منظم تر ہو گیا ہے ابھی، چونکہ انقلاب کے مقابلے کے لیے پہلے الگ الگ تھے، انفرادیت تھی ان کے اندر، لیکن ابھی باقاعدہ آپس میں ارتباط ہے ان کا، اور ایک نظم کے ساتھ اس تفکر کو پھیلانے کی کوشش میں، اور کسی حد تک موافق کامیاب بھی ہیں یہ. لیکن آپ اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے ممالک میں جا کر یہ تحجر کا تفکر اور مقدس مآب لوگوں کو دیکھیں کہ کس طرح سے لوگوں کو زہریلا دین اور زہر دین کے نام پر لوگوں کو پھیلا رہے ہیں، اور مبارزین و مجاہدین کے نام سے کس طرح سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں اور مبارزہ سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں. وہ نمونے یہ بارز آن مظلومیت و غربت امیر المومنین علیہ السلام کے در تاریخ روشن است. فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ تقدس کے ہاتھوں رنج دیکھنے والی شخصیت امیر المومنین ہیں، مظلوم ترین امام و انسان روح زمین پر امیر المومنین ہیں. یہ بزرگ امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے فرمایا، استاد بزرگوار حضرت آیت اللہ جوادی عاملی دامہ ذل اللہ علی، ان کا بھی یہی نظریہ ہے کہ مظلوم ترین انسان امیر المومنین ہیں. شیخ جعفر کاشف الغطاء بزرگ، جنہوں نے کتاب کاشف الغطاء لکھی ہے، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ امیر المومنین مظلوم ترین انسان ہے، حتی سید الشہداء سے زیادہ مظلوم ہیں امیر المومنین علیہ السلام. چونکہ سید الشہداء نے شجاعانہ و مردانہ جنگ کی، اور انصار تھے ساتھ، اور بالآخر ایک روبروئی تھی. جس محاذ سے سید الشہداء کو ضرب لگی، وہ محاذ بالکل امام کے سامنے تھا، اور وہ محاذ انحراف و گمراہی تھا. پشت سے خنجر نہیں لگا، البتہ کوفہ والوں کے چھوڑ کر، لیکن امیر المومنین کو ہر طرف سے شمشیر لگی. صرف وہ ضربت ابن ملجم نہیں تھی، رسول اللہ کے بعد سے مظلومیت علی شروع ہوئی، روز شہادت علی تک یہ مظلومیت جاری رہی، اور ہر روز مظلومیت علی میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا. یہ بہت ہی دردناک باب ہے تاریخ اسلام و تاریخ تشیع کا. خب یہاں پر پہنچ کر امام فرماتے ہیں کہ بگزارم و بگزرم، چھوڑوں اس داستان کو، یعنی یہ شکشکا ہے، تلک شکشکا تن ان حدرت ثم قررت، یعنی یہ ایک باب شروع ہو گیا، اب اس کو آگے نہ بڑھاؤں کہ بہت تلخ ہے، بہت دردناک باب ہے یہ. و ذائقہ را بیش از این تلخ نہ کنم، میں آپ کی سماعت و ذائقے کو زیادہ اس سے زیادہ تلخ نہیں کرنا چاہتا. ولی طلاب جوان باید بدانن، کہ پروندے یہ تفکر ان گرو ہمچنین باز است. جس طرح امیر المومنین نے خوارج کے بارے میں فرمایا کہ میں نے فتنے کی آنکھ پھوڑ دی ہے، لیکن یہ ابھی مردوں کے سلبوں میں موجود ہیں، یہ نہیں فرمایا ماں کی رحم میں موجود ہیں، فرمایا یہ ابھی مردوں کے سلبوں میں موجود ہے اور وہاں سے نکلیں گے یہ. اور پھر اس کے بعد امام نے بیان بھی فرمایا امیر المومنین علیہ السلام نے کہ کس طرح کاروائی کریں گے خوارج، اور اتفاقاً بعد میں ویسے ہی رونما ہوا. امیر المومنین نے جو فرمایا تھا یہ بعد میں ظہور کریں گے، تو بعد سے مراد 2 سال 4 سال 5 سال بعد نہیں ہے، بلکہ آج بھی مراد تھا، آج کا زمانہ بھی امیر المومنین کے سامنے تھا کہ یہ ظہور کریں گے، مردوں کے سلبوں میں ہیں، یہ مختلف مقامات پر ظہور کریں گے یہ. اور چوروں کی طرح، امام کا یہ فرمانا تھا کہ چوروں کی طرح یہ حرکت کریں گے، کام کریں گے. امام خمینی فرماتے ہیں کہ بھلے یہ فائل ابھی کھلی ہوئی ہے، یعنی یہ تفکر ختم نہیں ہوا، چونکہ تاریخی ہے، صدیوں سے راسخ ہے، لوگوں کے اندر، معاشروں کے اندر، کتابوں کے اندر موجود ہے، اور عملی دین یہی بنا ہوا ہے لوگوں کو، اس کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہے. صرف امام جوان طلبہ کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس طرف توجہ رہے، کہیں غفلت کا شکار نہ ہو جائیں. اہل سنت کی مشکل یہ ہے کہ اہل سنت دین نہیں بچایا انہوں نے، صحابیت بچائی ہے انہوں نے، اور کامیابی سے بچائی ہے. صحابیت بچا لی، دین جاتا ہے جانے دو، حق جاتا ہے جانے دو، اور ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں اس مطلب پر. کسی صحابی پر ادنا آنچ آنے نہیں دیتے، ہر جان قرآن نے اس کو مذمت کی ہوئی ہو، جو کچھ کہا ہوا ہو، لیکن وہ جیسے واقعہ نقل کیا کہ حجر ابن عدی رضی اللہ عنہ کو معاویہ رضی اللہ عنہ نے مارا، اور یہ علی رضی اللہ عنہ کے صحابی تھے، یہ تفکر ہے ان کے اندر. جو بھی ایک دفعہ صحبت رسول میں بیٹھا ہے وہ صحابی ہو گیا ہے، اور وہ ہر عیب و نقص سے پاک ہے. ہم کہتے ہیں فقط 12 کو معصوم مان لو، یا 14 شخصیتوں کو معصوم مان لو، ان کو نہیں مانتے معصوم، اس میں صاحب نبی کے قائل ہیں، صاحب امام کے قائل ہیں، اس فہرست کو قبول نہیں کرتے، لیکن ادھر سے تقریباً ہزارہا صحابیوں کو معصوم مانتے ہیں، جب ان کے بارے میں کہا جائے کہ یہ غلطیاں بھی کرتے تھے، وہ کہتے تھے نہ، ان کی غلطیاں بھی ثواب کا باعث ہیں، ان کو غلطیوں پر کئی درجے زیادہ ثواب ملے گا، ان سب کی عصمت کے قائل ہو گئے۔ یہ تسنن بہت غیر محسوس طور پر وہ زیرکی کے ساتھ تشیع کے اندر سرایت کر گیا ہے، یہ تسنن صحابیت۔ کس طرح سے کہ آج جو بھی عالم ہے، جو بھی صاحب امامہ ہے، جو بھی کسی بڑے اعلی مقام علمی پر فائز ہے، وہ آسمان ہدایت کا ستارہ ہے، اس کے بارے میں کچھ کہنا نہیں ہے۔ امام اس کو توڑنا چاہتے ہیں، جوان طلبہ کے اندر امام یہ تفکر ڈالنا چاہتے ہیں کہ سنی بن کے نہیں شیعہ رہو، حق کو بچاؤ دین کو، نہ صحابیت کو۔ اگر ایک صحابی کے بارے میں ہم سے غلطی بھی ہو جائے، فرض کریں خدا نہ خواستہ ہم ایک اچھے صحابی کو غلط صحابی سمجھ بیٹھے، تو جہنم نہیں جائیں گے، لیکن اگر اس غلط صحابی کو پاک دامن ثابت کرنے کے لیے اگر دین چھوڑ دیا تو جہنم ہے اس کے خطرے میں۔ اسی طرح امام فرماتے ہیں کہ پہچانو دو قسم کے روحانی ہیں، دو قسم کے علماء ہیں، ہر سطح پہ، نہ نچلی سطح پہ، اوپر کی سطح سے لے کر نیچے تک یہ دو تفکر ہیں، سکوت جمود و اسلام ناب۔ جوان طلبہ کو متوجہ ہونا چاہیے، چندین دفعہ اس میں اس پیغام میں امام نے جوان طلبہ کو خطاب کیا ہے، یعنی یہ آپ لوگوں کو خطاب ہے، مخاطب بنے اس پیغام کے، اس کو اجنبی نہ بنے کہ یہ پتہ نہیں کس قوم کے لیے، کس نسل کے لیے تھا، آپ کے لیے، جوان طلبہ کے لیے۔ ولی طلاب جوان باید بدانند، جوان طلبہ کو حتمن یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ پروندہ یہ تفکر ان گروہ ہمچنان باز آس، ابھی تک سلسلہ یہ جاری ہے۔ وشیوے یہ مقدس معابی و دین فروشی عوض شدہ است، فقط مقدس معابی کا طریقہ بدل گیا ہے، زود فروشی کا طریقہ بدل گیا ہے و دین فروشی کا طریقہ بدل گیا ہے۔ خوردگان شکست خوردگان دیروز سیاست بازان امروز شدہ اند، امام نے فرمایا کہ کل جو شکست کھائے ہوئے تھے اور گھروں سے نہیں نکلتے تھے، آج باقاعدہ آ کر سیاست بازی شروع کر دی انہوں نے، نہ سیاست دانی، سیاست بازی، سیاست باز بن گئے ہیں، یعنی سیاسی بازی کرنے لگے ہیں، کھیل کھیلنے لگے ہیں۔ انہا کے بے خود اجازہ ورود در امور سیاست را نمی دادن، پشتیبان کسانی شدن کہ تابر اندازی نظام و کودتا جلو رفتے بودن۔ خب تمہارے یہاں تو سیاست میں دخول ممنوع تھا، کیوں سیاسی گروہوں کی حمایت کرتے ہو، کیوں سیاسی دھڑوں کے ساتھ منسلک ہو، کیوں تمہارے نام سے آج سیاستدان استفادہ کر رہے ہیں، تم تو قائل ہی نہیں تھے سیاست کے۔ جب سیاست سے دور ہو تو واقعاً دور رہو پھر، لیکن یہ کیسی سیاست ہے کہ جس میں مبارز روحانی، اسلام ناب کا پیروکار روحانی، انقلابی روحانی کی سیاست حرام ہے، لیکن درباری سیاست، شاہوں کی سیاست، ڈکٹیٹروں کی سیاست، فوجیوں کی سیاست، اس کے ساتھ تعلق جائز ہے؟ تھے ایسے پاکستان میں کہ شیعہ ان میں بھی شامل تھے، اہل سنت میں بھی تھے، اہل سنت میں معروف شخصیت نورانی، شاہ احمد نورانی، صدامی مولوی تھا یہ، کوئی عراق کے اندر ایسا کام نہیں ہوتا تھا جس میں نورانی شامل نہ ہو اس کے اندر۔ ابھی صدام کو شہید اعظم قرار دیا اس نے اور مجلس ترحیم رکھی اور اس کے لیے کیا کیا انہوں نے جتن کیے صدام کے لیے۔ توجہ کریں، جب بگڑ جائے ایک مقدس مآب، عالم بگڑ جائے کیا بن جاتا ہے، وہ خطرناک ترین موجود، وحشی ترین موجود میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہ دو تین شیعہ بھی تھے جو ایک دفعہ بھی انقلاب کے بعد حتی زیارت کے لیے بھی ایران نہیں آئے، لیکن عراق ہر سال جاتے تھے، صدام کی کنفرنسوں میں ہر سال جاتے تھے وہ، صدامی علماء۔ آپ تو سیاست کو جائز نہیں سمجھتے، کہتے تھے عصر غیبت میں قیام جائز نہیں ہے، یہ انقلاب غیر شرعی ہے۔ خب صدام عصر غیبت میں درست ہے، اس کے پاس جانا درست ہے، اور انقلابی حکومت کے پاس آنا درست نہیں ہے، یہ تفکر تھا ان کا۔ ابھی بھی ایسے ہیں، ابھی بھی ایسے موجود ہیں کہ حوضۂ قم میں نہیں آنا, حوضۂ قم اچھا حوضہ نہیں ہے. کیوں؟ کہ چونکہ حکومت اسلامی ہے موجود, حکومت اسلامی کے زیر اثر یا حکومت اسلامی کی فضا کے اندر حوضہ یہ درست نہیں ہے. بہترین حوضہ وہ ہے سوریہ, بہترین حوضہ ہے. کیوں؟ وہاں کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ خیر دینی حکومت. عراق بہترین اس وقت حوضہ ہے. کیوں عراق بہترین حوضہ ہے؟ چونکہ اس وقت بہترین طاقت وہاں پر قابض ہے, اس لیے وہ بہترین حوضہ ہے. خوب, اگر سکوت ہی ہے, سیاست سے دوری اختیار کرنی ہے, تو مکمل سیاست سے دوری اختیار کر لو. طاغوت سے قربت ہے اور حکومت دینی سے دوری ہے. فرمایا کہ کل تک کہتے تھے سیاست درست نہیں ہے, سیاستدانوں کے ساتھ ملنا درست نہیں ہے, ان کے ساتھ بات چیت کرنا درست نہیں ہے. آج انہی سیاستدانوں کے ساتھ اور طاغوتی ترین سیاستدانوں کے ساتھ تصویریں بنواتے ہیں, ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, ان کے کانفرنسوں میں جاتے ہیں, ان کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں, ہینڈ شیک کرتے ہیں, ان کے ساتھ سفارت خانوں میں جاتے ہیں, ان کی کانفرنسوں میں جاتے ہیں, ان کی کانگریس میں جاتے ہیں, ان کے ٹکٹ پر سفر کرتے ہیں. یہ آج ہو رہا ہے. خوب آپ چھوڑ دو, آپ تو کہہ رہے تو سیاست نہیں ہے. خوب نہ کرو سیاست. آپ پشتیبان کسانی شدن کے تابر اندازی یا نظام و کودتا جلو رفتے بودت, یہ اشارہ ہے امام کا کہ انقلاب کے فوراً بعد ہی ایک عالم دین, ایک مرجع تقلید کے زیر نظر ایک بغاوت کا اہتمام کیا گیا. شریعت مداری, شریعت مداری کے زیر نظر فوجی بغاوت کا اہتمام کیا گیا جس میں قطب زادہ اور بہت سارے لوگ شامل تھے, اور اس میں انہوں نے باقاعدہ تیاری مکمل کی ہوئی تھی. صرف ایک مومنہ عورت کی وجہ سے, ایک خاتون کی وجہ سے یہ کودتا ناکام ہو گیا. مکر خدا مکر و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. کہیں خدا نے اس انقلاب کو ریت کو حکم دے کے بچا لیا. تبس میں جو کودتا ہونے والا تھا اور جو اہتمام ڈیلٹا فوج اتری تھی, ریت کا طوفان اٹھا, وہ نابود ہو گئے وہاں پر. اس وقت جمی کارٹر نے یہ کہا تھا کہ لگتا ہے کہ خدا خمینی کے ساتھ ہے, یہ الفاظ تھے اس کے. جب اس کو خبر ملی کہ تمہارا سارا سسٹم وہاں, یہ وہ سسٹم فوق العادہ تھا, سپر سائنک سسٹم اس وقت انہوں نے بنایا ہوا تھا. 6 ماہ کی تمرین اور بہترین کمانڈو انہوں نے اپنے تمام فورسز سے انتخاب کر کے, اور ایسا پوسٹ ماڈرن سسٹم انہوں نے الیکٹرانک اس میں لگایا ہوا تھا جو اس وقت دنیا بے خبر تھی اس سے. یعنی کسی قسم کے 1% احتمال تک بھی انہوں نے شکست کا اس کو نفی کی ہوئی تھی, اتنا اہتمام شدید کیا ہوا تھا. موسم کی اتنی بڑی کامیاب کاروائیاں جب ہوتی ہیں تو ہم پہلے سے موسمی پیشنگوئیوں کو دیکھ کر ہوتی ہیں. موسمی لحاظ سے پیشنگوئی شدہ مطلب تھا کہ اس علاقے میں موسم آرام ہوگا, لیکن آپ دیکھیں کہ اسی وقت جب وہ اترے وہاں پر ریت کا طوفان شروع ہوا اور اس میں غرق ہو گئے, بھاگ گئے. اس وقت اس طاغوت نے یہ کہا تھا کہ لگتا ہے کہ خدا خمینی کے ساتھ ہے, یہ جملہ تھا اس کا. یہ کودتا جب دوبارہ انہوں نے کیا کہ شاہ کے بچے کھچے بعض فوجی افسران جو بچ گئے تھے ان کے ساتھ مل کر انہوں نے, اور باہر سے اندر, باہر سے دونوں, بیرونی طاقتوں سے اور اندر سے, یعنی حوضہ بھی اس میں دخیل تھا, حوضے کا مرجع تقلید اس کودتا میں بغاوت میں سازش میں شریک تھا, ملک کا وزیر خارجہ قطب زادہ بھی اس میں شریک تھا, اور بعض سفارتکار اس کے اندر شریک تھے, بعض بچے کھچے فوجی اس کے اندر شریک تھے, یعنی ہر طبقہ اس کے اندر موجود تھا. پلاننگ ان کی یہ تھی کہ انہوں نے پہلے مرحلے میں ہمدان سے, ہمدان ایئر بیس سے ان کے جنگی طیاروں نے اڑنا تھا, اور اڑ کر تہران اور قم پر بمباری کرنی تھی. قم میں فیضیہ کو نابود کرنا تھا, بالکل ختم کرنا تھا, اور چاند اور مراکز قم میں جو اس وقت انقلابی شخصیات تھیں, اور سب سے اہم ٹارگٹ ان کا امام کے گھر کو جمران میں بمباری کرنا تھا. یہ باقاعدہ جو انہوں نے اعتراف کیا ہے ٹی وی پر آ کر, بتایا ہے سارا کھول کر کہ یہ پلاننگ تھی ہماری. اور پھر اس کے بعد اس نام نہاد مرجع تقلید کو انہوں نے ٹی وی پر لا کر, ٹی وی پر بھی بمباری کرنی تھی, اور جا کر قبضہ کر کے پھر اعلان کرنا تھا کہ آج سے ولی فقیہ یہ ہیں, اور وہ ولی فقی امریکہ کا تھا اور اس وجہ سے ہم نے اس کو ختم کر دیا ہے. یہ ان کی پلاننگ تھی جو اس روحانی نے بھی خود اعتراف کیا اور سب نے اعتراف کیا. یہ آن دا ریکارڈ چیزیں ہیں, یعنی کوئی حدس و گمان نہیں ہے, تخمینیں نہیں ہیں. یہ اس شخص اس میں شریک تھا. امام فرماتے ہیں جب ہم اس کے پاس جاتے تھے شاہ کے خلاف قیام کرو, یہ کہتا تھا کہ نہ دین سیاست سے جدا ہے, عصر غیبت میں قیام جائز نہیں ہے, آرام رہنا چاہیے, شاہ شیعہ ہے, یہ فلاں ہے. بعد میں پتہ چلا کہ یہ باقاعدہ سرکاری اور درباری آدمی ہے اور بعد میں کودتا میں باقاعدہ شریک آدمی ہے. یہ کودتا ناکام اس طرح سے ہوا کہ ایک فوجی افسر, ظاہراً لیفٹیننٹ تھا کوئی یا پائلٹ تھا جہاز کا, وہ جب گھر سے جانے لگا تو اس کے منہ سے ایک جملہ نکلا. اس نے اپنی جاتے ہوئے اپنی ماں کو کہا کہ چند گھنٹوں بعد آپ ایک بہت اچھی خبر سنیں گی, ریڈیو آن رکھنا, ٹی وی آن رکھنا, چند گھنٹوں بعد آپ بہت عمدہ خبر سنیں گی. بارکیف خاتون نے, اس خدا نے اس خاتون کو ذریعہ قرار دیا. اور ظاہر ہے وہ بسا اوقات زنانہ اسرار اور زنانہ عادتیں اور یہ چیزیں خوب ثابت ہوتی ہیں, عموماً تو نہیں ہوتی, لیکن یہاں پر وہ منشاء خیر بن گئی. اس نے پکڑ لیا اس کو, کہا کہ پہلے بتا کے جاؤ مجھے, میں اس وقت تک صبر نہیں کر سکتی کہ ٹی وی پہ بیٹھی رہوں. عورتوں میں نہیں ہوتا صبر اتنا, ان کے اندر نہیں ہوتا. اس نے کہا مجھ سے نہیں ہو سکتا, آپ ابھی بتا کے جاؤ کہ کیا ہے, کیا خبر خوش ہے. اس نے کہا کہ نہیں ابھی بیٹھی رہو, کہا مجھ سے انتظار نہیں ہوتا, یا نہ بتاتے یا پھر ساری بات کہانی بتا کے جاؤ کہ کیا خبر خوش ہے. اس نے پھر بتا دیا کہ ابھی ہم, یعنی چند گھنٹوں بعد, نہ چند دنوں بعد, چند گھنٹوں بعد ابھی ہم روانہ ہو رہے ہیں اور چند گھنٹوں بعد یہ اتفاق رونما ہونے والا ہے. اس نے اسے پکڑ لیا خاتون نے, کہا کہ ابھی جا کر آپ سپاہ پاسداران کے دفتر میں جا کر اطلاع دو اس کی, ورنہ بار کے جو مئو کا طریقہ ہوتا ہے کہ دودھ معاف نہیں کروں گی اور فلاں اور فلاں, لیکن اس نے اس سے بڑھ کر دھمکی دی. اس نے کہا کہ یا مجھے مار کے جاؤ اگر کامیاب ہونا ہے, ورنہ اگر نہیں بتائے بغیر جاؤ گے تو میں جا کر بتا دوں گی. اس نے اپنے بیٹے کو مجبور کیا اور اس نے جا کر دفتر میں بتا دیا, سپاہ کے دفتر میں. اور اس وقت یہ لوگ روانہ ہو چکے تھے کاروائیوں کے لیے, راستے میں پکڑا ان کو, بعضوں کو ایئرپورٹ کے قریب, بعضوں کو ہمدان کے قریب, بعضوں کو تہران کے قریب. یعنی عملیات آپریشن شروع ہو چکا تھا کودتا کا, اور صرف چند گھنٹے پہلے ان کو پکڑ لیا گیا, ورنہ نہ کوئی انقلاب ہوتا, نہ امام, کچھ بھی نہ ہوتا, سب ختم ہو جاتا. کس کی وجہ سے؟ ان مقدس مآبوں کی وجہ سے, کہ یہ بھی اس کے ساتھ شامل تھے. بس جب انقلاب شروع ہوا تو سکوت ان کا مذہب تھا, لیکن اتنے ساکت بھی نہیں تھے, بظاہر ساکت تھے, حق کے مقابلے میں ساکت تھے. پہلے ایک واقعہ گزر آیا ہے, عبداللہ ابن عمر جو سکوت کے علم بردار ہیں, جنہوں نے نہضت سکوت صدر اول اسلام میں آغاز کی, آغاز انہی سے ہوا. امیر المومنین کی بیعت نہیں کی, امیر المومنین کو خلیفہ چہارم بھی نہیں مانا, اور ان اہل سکوت میں حسان ابن ثابت بھی ہے, پہلا شاعر ولایت کا جس نے غدیر میں قصیدہ لکھا امیر المومنین کی مد میں اور رسول اللہ سے داد وصول کی. یہ حسان ابن ثابت جو علی کو ولی مانتا ہے, اس نے خلیفہ چہارم بھی قبول نہیں کیا, علی کو بیعت نہیں کی, مخالفت کی امیر المومنین کی اس نے. بعد میں اس شخص کو زندہ رہا عبداللہ ابن عمر, وہ بہت بڑی شخصیت ہے, عبداللہ ابن عمر ایک بڑی شخصیت کا فرزند ہے اور خود بھی ایک تاریخ کی نمایاں شخصیت ہیں. جو انہیں قبول کرتے ہیں ان کے لیے بھی, جو قبول نہیں کرتے ان کے نزدیک بھی آسانی سے گزرا نہیں جا سکتا عبداللہ ابن عمر سے, اس شخصیت سے. یہ شخص زندہ رہا امیر المومنین کے دور میں, ساکت رہا, بعد میں بنو امیہ کی حکومت قائم ہوئی, ان کے ساتھ منسلک ہو گیا, وابستہ ہو گیا, ان کی بیعت کر لی جا کر اس نے پنہانی. لیکن آخری عمر میں جا کر یہ ولید ابن مروان کے زمانے تک زندہ رہا, اور اس وقت تک 100 سال کے لگ بھگ اس کی عمر ہو گئی تھی. اس بڑھاپے میں جب اٹھا بھی نہیں جا سکتا تھا اس سے, بھویں بھی سفید تھیں اس کی, جیسا لکھا ہوا ہے تاریخ میں کہ بھویں بھی سفید ہو گئی تھی ان کی. یہ گئے مدینہ میں, نمائندہ آیا ولید کا, ولید ابن مروان کا, عبد الملک ابن مروان کا, عبد الملک ابن مروان کا نمائندہ آیا, اور اس نے حجاج ابن یوسف, اور یہ گئے اس کے آت پر کہ اب میں مرنے والا ہوں, تو مرنے سے پہلے حدیث نقل کی کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ جو مر جائے اور اپنے امام, اپنے زمانے کے امام کے ہاتھ پہ بیعت نہ کرے, اس کی موت جاہلیت کی موت ہے، گمراہ موت ہے، تو میں گمراہ موت مرنا نہیں چاہتا، اپنے زمانے کے پیشوا کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، اور پیشوا زمانہ عبد الملک ابن مروان ہے، اور چونکہ میں اس تک نہیں پہنچ سکتا لہذا حجاج سے کہا کہ آپ چونکہ نمائندہ ہیں آپ کے ہاتھ پر میں بیعت کرتا ہوں۔ تو حجاج نے کہا کہ خوب اتنی کیا جلدی ہے، کل آنا، ابھی میں مصروف ہوں۔ مصروف کیا تھا کہ وہ شراب نوشی میں مشغول تھا اس وقت حجاج، اس کے ہاتھ میں جام پکڑا ہوا تھا اور جس عالم میں بھی تھا، لیکن انہوں نے اصرار کیا، اس بزرگ شخصیت نے اصرار کیا کہ نہ، تو کہا کہ اتنی جلدی کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ لگتا ہے آج کل میں جانے والا ہوں، تو معلوم نہیں کل تک زندہ ہوں یا نہیں ہوں، لہذا پہلے انہوں نے کہا کہ آپ کو شام بھیج دیتے ہیں، وہاں کرو، کہا راستے میں شاید مر جاؤں، میں ابھی اسی لحظے بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ کہا پھر کل آنا، ہم فارغ نہیں ہیں۔ انہوں نے اصرار کیا کہ کل تک بھی موت کا اندیشہ ہے، میں موت سے پہلے پہلے بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ تو حجاج نے اپنا جوتا آگے بڑھایا، پاؤں، اور کہا کہ میرے ہاتھ فارغ نہیں ہے، میرے پاؤں پہ بیعت کر لو۔ انہوں نے بڑھ کر حجاج کے پاؤں پہ بوسا دیا انہوں نے۔ سکوت یہاں پہنچا دیتا انسان، کیا فرق نکلا اس شخص میں اور اس شخص میں؟ خوبے گزاری مبہ گزری۔ وکوتتا جلو رفتے بدون غائلہ قم و تبریز بہ ہمانگی چپیہا و سلطنت طالبان، کہ یہ پھر اندرونی حالات امام ذکر کر رہے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا کیا کیا۔ دستے دیگر از روحانی نما ہائی کہ قبل از انقلاب دین را از سیاست جدا می دانستن و سر بے آستانے دربار می سائیدن، اور ایک درباری گروہ علماء کا ایک اور تھا ان کے علاوہ، جو انقلاب سے پہلے دین و سیاست کو جدا سمجھتے تھے ایک دوسرے سے، اور دربار میں ہمیشہ رہتے تھے، سجدے کرتے تھے شاہ کو، یہ ایک مرتبہ متدین شدے و بے روحانیوں نے عزیز و شریفی کی برائے اسلام آن ہمیں زاجر و آوارگی و زندان و تبعید کشیدن تہمت وہابیت و بدتر از وہابیت زدن۔ انقلاب سے پہلے جو دربار شاہ سے وابستہ تھے، سجدے کرتے تھے شاہ کے ہاتھ پر، بوسا دیتے تھے اباقبا سمیت، اباقبا پہن کر، شاہ دیکھی ہوگی فلم، یہ لائن بنا کے کھڑے ہوتے تھے، شاہ گزرتا تھا اور شاہ کے پیچھے شاہ کی بیوی، اس اریانی کے عالم میں، اس میں فوجی فوجی لباس میں کھڑے ہوتے تھے اور وزیر ڈپلومیسی کے لباس میں کھڑے ہوتے، بڑے فاخرانہ شاہانہ اور گولڈن لباس پہنے ہوئے انہوں نے، اور اسی میدان اسی صف میں ردیف میں آگے چند امامہ بسر بھی کھڑے ہوتے تھے، اور سب جھک کے سلام کرتے تھے، بوسا دیتے تھے شاہ کے ہاتھ پر بھی اور اس کی بیوی کے ہاتھ پر بھی، فرا کے ہاتھ پر بھی بوسا دیتے تھے، سب کے سب بلا استثناء۔ ان لوگوں نے یہ جو شاہ کے زمانے میں یہ کام کرتے تھے، جب انقلاب آ گیا تو مبارز علماء و مجاہد علماء کو کہنے لگے کہ ان کی وجہ سے اب تشیع خطرے میں ہے، یہ وہابی ہیں، شہید مطہری کو کہتے تھے یہ وہابی ہیں، ولایت کے منکر ہیں، شہید مطہری کو کہتے تھے اور شہید مطہری جیسے بزرگ علماء کو کہ یہ ولایت کے منکر ہیں۔ دیروز مقدس نماہا یہ بی شعور می گفتن دین از سیاست جدا است و مبارزه با شاہ حرام است، کل تک یہی مقدس نما و بی شعور کہتے تھے کہ شاہ کے خلاف اٹھنا حرام ہے، مبارزہ کرنا حرام ہے، غیبت کبریٰ کے زمانے میں کوئی حرکت کرنا حرام ہے۔ امروز میگوین مسئولین نظام کمیونسٹ شدان، آج کہتے ہیں کہ جمہوری اسلامی کے جو مسئولین ہیں یہ کمیونسٹ ہیں۔ تا دیروز مشروع فروشی و فساد و فاشا و فسق و حکومت ظالمان برائے ظہور امام زمان ارواح و نافدار و مفید و راگشا میدانستان، کل تک ان کا تفکر، یہ انجمن حجتیہ کی بات ہو رہی ہے، حجتیہ انجمن حجتیہ نہ مدرسہ حجتیہ، انجمن حجتیہ، مدرسہ حجتیہ کو حجتیہ اس وجہ کہتے ہیں کہ آیت اللہ حجت نے بنایا تھا اس کو، انجمن حجتیہ جو حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرج و شریف سے اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، یعنی مہدویت کا ایک بگڑا ہوا تصور لے کر لوگوں کے اندر ترویج کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ روایت میں آیا ہے کہ امام اس وقت ظہور کریں گے جب دنیا ظلم و زور سے بھر جائے گی، خوب ظاہر ہے کہ ظہور لیٹ ہو جائے گا اگر ہم نے ظلم ختم کیا، اتفاقاً انہوں نے ظلم سے فساد لیا، حالانکہ روایت میں فساد کا کہیں ذکر نہیں ہے، ظلم کا ہے، کما مولیات ظلمن و جورا، لیکن یہ کہتے تھے نا زیادہ زمین کو ظلم کے ساتھ ساتھ فساد بھی کرو، فاشا بھی کرو، وہی تفکر جو اس وقت پاکستان میں بھی ہے، پاکستان میں جمن شاہی تفکر، وہ بھی اسی طرح سے ہے کہ لڑکیاں شادی کرنا حرام ہے، وقف امام زمان کرو، امام زمانہ آئیں گے تو شادی کریں گے، اور ظاہر ہے کہ فساد زیادہ ہوگا تو ظہر قریب تر ہوگا، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو انقلابی ہیں یا مصلحین ہیں، عامرین بالمعروف، ظہر کے لیٹ ہونے میں یہ مقصر ہیں، یہ زمین کو ظلم سے اور فساد سے بھرنے نہیں دیتے، لہذا ترویج کرتے تھے خود بھی اور دوسروں کی بھی حوصلہ افزائی کرتے تھے. یہ تفکر آج ہندوستان میں موجود ہے، یہ انجمن حجتیہ، اور حوزے میں بہت منظم ہوا ہے اس وقت یہ تفکر. ایسے لوگ اس وقت دھمکی دے کے بات کرتے ہیں، مثلا حکومت کو دھمکی دیتے ہیں انقلابی حکومت، چونکہ ان کو معلوم ہے کہ ہمیں نہیں چھیڑیں گے، ان کی مجبوری ہے کہ ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ لباس ہم نے اتنا مقدس پہنا ہوا ہے کہ ہم اس میں جو بات کریں نہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں کہیں گے، دھمکی آمیز لہجے میں بات کریں گے، توہین آمیز لہجے میں بات کریں گے. شاہ کے زمانے میں سکوت مطلق انہوں نے اختیار کیا ہوا تھا، ایک کلمہ انہوں نے کہیں اصلا معلوم ہی نہیں تھا تھے کہاں، یہ کہیں بھی معلوم نہیں تھا، اپنے زیر زمین سردابوں میں بیسمنٹ میں چھپے ہوئے تھے، لیکن ناگہان باہر آ گئے انقلاب کے بعد اور آ کر کہا کہ فساد و فاشا کرو تاکہ مثلا زیادہ ہو ظہور، فساد زیادہ ہو ظہور نزدیک ہو. امروز ازیں کہ درگوشی خلاف شرعی کہ ہرگز خاصت مسئولین نیس رخ می دہد فریاد وا اسلامہ سر می دہد. کل تک فساد و فاشا و شراب نوشی سب برداشت کر رہے تھے، آج اگر کسی جگہ کوئی عیب کوئی نقص کسی جگہ کہ ہے موجود ہے، اس کو دیکھ کر فریادیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اسلام کیا ہے. اور مثلا ٹی وی میں اگر ایک تصویر ایسی نشر ہو جاتی ہے، آج کل شاہ کے زمانے میں 24 گھنٹے ڈانس اور فاسد ترین ٹی وی ایران کا ٹی وی تھا اس وقت، اتفاقاً جہاں جرنیل ابھی بھی پاکستانی ٹی وی کو نہیں پہنچا سکا، شاہ نے اس وقت چونکہ لائن میں تھے نا نوبت کے لحاظ سے، اتاترک کے بعد شاہ تھا، شاہ کے بعد جرنیل آیا ہے، لہذا یہ اتنا تیز نہیں تھا جتنا شاہ تھا. شاہ نے فاسد ترین ٹی وی اس وقت قائم کیا، کسی نے ایک دن اعتراض بھی نہیں کیا کہ یہ ایران ٹی وی پر کیا نشر ہوتا ہے. آج کہتے ہیں کہ یہ خبروں سے پہلے ایک میوزک لگتا ہے، خبرنامے کا میوزک جس کو کہتے ہیں، ہر خبرنامے بی بی سی سے بھی دوسرے بھی ایک ان کا اپنا ایک لوگو کہہ لیں صوتی آواز کے ساتھ، اس میوزک کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ خبرنامہ ہے، اس کو بھی حرام کہتے ہیں کہ یہ کیا جمہوری اسلامی خبریں بھی میوزک کے ساتھ سناتی ہے. کل تک یہ ٹی وی سب کچھ کہہ رہا تھا، ایک بات تک نہیں کی تم نے، آج امر بالمعروف یاد آ گیا. درست ہے کوئی غلطی ہو اس کو نشاندہی کرنا درست ہے، لیکن یہ کہ شام میں غلطی نظر نہ آتی ہو لیکن امیر المومنین کے اطراف غلطیاں نظر آتی ہوں سب، یہ غلط ہے. دیروز حجتیہ مقدس ترین فرد، اس وقت لوگ اس کے تقدس کی قسمیں کھاتے تھے جس نے انجمن حجتیہ کی بنیاد رکھی، اور بڑی بڑی شخصیات اس سے منسلک تھیں. آج وہی تفکر حجتیہ قم میں منتقل ہو گیا، پہلے تہران تھا مرکز اس کا اور قم تابع تھا اس کے، چونکہ وہ شخص خود تہران میں تھا. باقاعدہ قافلے آتے ہیں بن کے آج زیارات کے لیے، ان کے اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں، حضرت عبدالعظیم میں ابن بابوے میں دفن ہیں، بہانہ کرتے ہیں زیارت ہندوستان سے، باقاعدہ قافلے تشکیل دیے جاتے ہیں ابن بابوے کی زیارت کا، درحالی کے مقصود اس سرغنے کی زیارت ہوتی ہے جس نے انجمن حجتیہ کی بنیاد رکھی ہے. دیروز حجتیہ یہاں مبارزے را حرام کردے بودن و در بہبوئے یہ مبارزات تمام تلاش خود را نمودن تا اعتصاب چراغانی نیمہ شعبان را بنافع شاہ بشکنن. کل تک انہوں نے سب کچھ حرام کیا ہوا تھا، شاہ نے جب جشن منانا چاہا، نیمہ شعبان کا جشن منانا چاہا، تو امام نے ان کو منع کیا کہ اس سال نیمہ شعبان میں ہم جشن نہیں منائیں گے کیونکہ شاہ استفادہ کرے گا اس سے، شاہ کہے گا کہ یہ نیمہ شعبان کا جشن نہیں ہے بلکہ 2500 سالہ شہنشاہیت کا جشن ہے، اس لیے امام نے روک دیا کہ اس سال جشن کا ماحول نہ بنے. انجمن حجتیہ نے پورے ایران میں ہر سال سے زیادہ بڑا جشن برپا کیا اس سال، صرف مبارزہ کو ختم کرنے کے لیے اور شاہ کی حمایت میں. امروز انقلابی تارز انقلابیون شدان ولایتیہ یہ دیروز کے در سکوت و تحجر خود آبروی اسلام و مسلمین را ریختن در عمل پشت پیمبر و اہل بیت عصمت و طہارت را شکستان و عنوان ولایت برایشون جز تکسب و تعیش نبوداست. یہ جو اپنے آپ کو اہل ولایت سمجھتے ہیں، ولایت اہل بیت کا دم بھرتے ہیں، کل تک یہ لوگ آبرو اسلام و مسلمین کے لیے خطرہ بنے ہوئے تھے، اور اہل بیت یہ جو پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ ان کا سارا ظاہری رجلین یا صنفان، دو لوگوں نے میری کمر توڑ دی ہے، ایک عالم متنس، ایک جاہل متنسک اور ایک عالم متحدق، یہ علماء متحدق تھے، علماء کے لبادے میں تھے، لیکن رسول اللہ کی کمر توڑی، اہل بیت کی کمر توڑی ان لوگوں نے، اور کل تک فقط ولایت کو اپنے تعیش کا ذریعہ قرار دیے ہوئے تھے، امروز خود ربانی و وارث ولایت نمودے و حسرت ولایت دوران شاہ رمی خورن، آج وارث ولایت بن گئے ہیں، گویا ٹھیکیدار بن گئے ہیں کہ ولایت فقط ہمارا کام ہے، کسی اور کا کام نہیں ہے. امروز خود ربانی و وارث ولایت نمودے و حسرت ولایت دوران شاہ رمی خورن، راستی اتحام امریکائی و روسی و التقاطی اتحام حلال کردن حرام ہا و حرام کردن حلال ہا، اتحام کشتن زنان آبستن و حلیت قمار و موسیقی اچھی کسانی صادر میں شود. یہ تہمت تھی جو انہوں نے انقلاب اور امام پر لگائی، کہتے تھے امام نے حاملہ عورتوں کے قتل کا حکم دیا ہے، امام نے موسیقی حلال قرار دیا، امام نے حرام خدا کو حلال قرار دیا ہے، جوا امام نے جائز قرار دیا ہے، یہ ساری تہمتیں ان مقدس مآبوں کی طرف سے تھیں. از آدم ہا یہ لام مذہب، یا از مقدس نما ہا یہ متحجر، یہ کس کی طرف سے یہ ساری تہمتیں تھیں؟ جلدی کے باوجود بھی رہ گیا کچھ حصہ اس کا، اس کو انشاءاللہ بعد میں بیان کریں. اللہ